الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے یہ مواقع دوبارہ ہمارے لیے آسان بنا دیے اور ہفتہ وار اصلاحی سلسلہ دوبارہ سے جاری و ساری ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا بیٹھنا کہنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارا ظاہر اور باطن سوار دے، ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما دے، ظاہر بھی ہمارا سدھار دے. ہم سب کو اللہ پاک ایک کشتی کا سوار بنا دے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمہ اللہ ایک موقع پر فرما رہے تھے کہ انسان کے دل میں جس چیز کی عظمت اور اہمیت ہوتی ہے اسی کے لیے انسان وقت نکالتا ہے. اسی دنیا کے جھمیلوں میں، اسی دنیا کی بھاگ دوڑ میں، اسی دنیا کی مصروفیات کے اندر جس چیز کی انسان کے دل میں وقت ہوتی ہے، اہمیت اور عظمت ہوتی ہے، اس کے لیے تمام تر مصروفیات میں سے انسان فرصت نکال کر اس کام کو انجام دیتا ہے، اس اپنی مطلوبہ چیز تک پہنچ جاتا ہے. اہمیت کے اوپر بات ہے. فرمایا کہ آج کل جو لوگ یہ عذر لنگ پیش کرتے ہیں کہ جناب فرصت نہیں ملتی، کام کاج سے بھاگ دوڑ، مصروفیات زیادہ ہیں، عبادات کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اور ذکر اللہ معمولات یومیہ وہ تو دور کی بات ہے. اس پر فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جس چیز کی دل میں عظمت ہوتی ہے، اہمیت ہوتی ہے، وقت ہوتی ہے، اس کے لیے انسان ہر طرح سے وقت نکال لیتا ہے. اپنے دوستوں سے ملاقات ہو، سیر و سیاحت ہو، گھومنا پھرنا ہو، کھانا پینا ہو، کہیں بھی جانا ہو جو اپنی مطلوبہ جگہ ہو، تو انسان بڑی آسانی سے، بڑی سہولت سے وقت نکالتا ہے. اور اس دور کے اندر تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل، اس کے لیے ہمارے پاس بہت لمبا وقت ہوتا ہے. رات اسی موبائل کے ساتھ گزارتے گزارتے سوتے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر ایک آنکھ سے جھانک کر دیکھتے ہیں کس کس کا پیغام آیا، کس کس کا میسج آیا، کیا کچھ نئی چیز آئی، اس کے بعد دن کا آغاز کرتے ہیں. تو دیکھا جائے تو وقت اور فرصت تو ہمارے پاس بہت ہے، لیکن لایعنی کاموں میں ہم اس کو صرف کر دیتے ہیں. جس چیز کی اہمیت دل میں آ جائے، عظمت دل میں آ جائے، لایعنی اور فضول سے انسان اپنے آپ کو بچا لے، کام کے اندر اپنا وقت لگا لے، تو یہی وقت کارآمد بن جاتا ہے. ایک بزرگ تھے جنہوں نے مریدین سے کہا تھا کہ اللہ والا بننے کا نسخہ بتاؤں، سب خوش ہو گئے، جی ہاں بتائیے. فرمایا کہ ایک کام کرنا ہے، وہ بھی نہ کرنے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ بس گناہ نہیں کرنا. تو یہ موبائل بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کو جب انسان ہاتھ میں لیتا ہے تو اللہ یعنی فضول ادھر ادھر کی کہاں کہاں کی، پھر اس کے اندر بےہودگیاں بھی ہیں اور اس کے اندر بے شرمی اور بے حیائی بھی بہت ہے، اور گھنٹوں انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں، وقت انسان کا خرچ اور صرف ہوتا ہے، آرام سے بے آرام انسان ہو جاتا ہے، سونے کے وقت میں بھی اسی میں لگا رہتا ہے. ہارون الرشید کا دور تھا، ایک شخص آیا اپنے ہنر کی مہارت دکھانے کے لیے، کہا کہ بادشاہ سلامت آج میں ایسا کرتب آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ بھی دنگ رہ جائیں گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہوں کے دربار میں لوگ آتے تھے، اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے، جوہر دکھاتے تھے، انعام پاتے تھے. اس نے کہا کہ آپ ایک سوا لایا تھا، سوا اس کو ایک جگہ پر منتخب کر دیا، نشانے کے لیے گاڑ دیا، اور کہا کہ آپ مجھے 10 سوئیاں مرحمت کر دیں. 10 سوئیاں اس کو دے دی گئیں تو وہ اتنا نشانے کا پکا تھا کہ وہ دور سے کھڑا ہو کر ایک ایک سوئی اس سوئے کے ناکے سے یوں نشانہ ٹیکتا تھا، اور اس سوئے کے ناکے سے سوئی پار ہو جاتی تھی. 1, 2, 3, 4, 10 کی 10 سوئیاں اس نے اس سوئے کے ناکے سے آر پار کر دی. داد ملی اور واہ واہ ہو گئی کہ نشانے کا اتنا پکا ہے کہ ایک سوئے کے ناکے سے 10 سوئیاں گزار دی، ایک سوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں گری. داد ملی خوب. بادشاہ نے بھی جب یہ ہو گیا سارا، اس کا کرتا مکمل ہوا، تو کہا کہ اس کو 10 درہم انعام میں دیے جائیں. اس زمانے کے 10 درہم بھی بڑی وقت رکھتے تھے. انعام کا اعلان کرنے کے ساتھ کہا کہ 10 درے بھی لگائے جائیں اس کو، 10 کوڑے، 10 چھتر، 10 ڈنڈے بھی لگائے جائیں. حیران ہو گیا کہ بادشاہ سلامت میرے کرتب کے اوپر آپ نے انعام دیا، یہ تو ٹھیک ہے، انعام کے ساتھ دروں کا فیصلہ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا کہ تو یہ بتا کہ تو نے جو کمال سیکھا اس کے پیچھے کتنا تو نے وقت ضائع کیا ہوگا، کتنی تیری محنت لگی ہوگی، کتنے تو نے تجربات کیے ہوں گے، کتنی مشق کی ہوگی، اس کے بعد جا کے تو اس مرحلے تک پہنچا ہے، تو اپنی زندگی کا کتنا بڑا سرمایہ تو نے اس کام کو سیکھنے پر کھپایا. اور اب یہ بتا کہ تو نے یہاں آ کر جو ہمارا اتنا وقت ضائع کیا، हम सबको तो अपना कर्तव्य दिखा रहा है, अपने हम सब की तवज्जो अपनी तरफ लगा रहा है, तो इसमें हमारे दीन का या दुनिया का क्या फायदा हमें मिला? तूने जो हम सब का इतना वक्त जाया किया, इस वक्त के जाया करने पर तेरी जिंदगी के कीमती सरमाए को बर्बाद करने पर तेरे लिए 10 कोड़े भी हैं, ताकि आइंदा के लिए तेरे सबक मिल जाए कि लायानी और फजूल चीजों से अपने आप को बचाए और दूसरों की जिंदगी को भी वक्त खर्च करने से और दूसरों की जिंदगी की कीमती सरमाए को जाया करने से तू अपने आप को बचा ले। हकीकत यह है कि आजकल भी फजूलियात के लिए हमारे पास बहुत वक्त होता है, लायानी तबसरों के लिए, अलतू फालतू घूमने फिरने के लिए बहुत वक्त है, लेकिन दीन के लिए, अल्लाह के लिए और किसी भी अच्छी चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। पिछले मजमून में मैंने अर्ज किया था कि इंसान की बसा औकात जिंदगी के जाहिरी आमाल सारे दुरुस्त होते हैं, नमाजी भी है, रोजेदार भी है, तिलावत भी करता है, जिक्र रोजगार भी कर रहा है, सबका खैरात भी कर रहा है, लेकिन अंदर से उजड़ा हुआ है। क्यों? बातिनी लिहाज से उसके अंदर जो रोग लगे हुए हैं, तकब्बुर का, हसद का, कीने का, हिर्स व हविस का, लालच का, और वो तरह तरह की खामियां जो दिल के अंदर उसने पाल रखी हैं। तो मैंने मिसाल दी थी कि जैसे गिलास हो, मग्गा हो, बर्तन हो, कटोरा हो, जिसमें दूध भरा जा रहा हो लेकिन साथ में नीचे से चटका हुआ है, ऊपर से दूध भरते नीचे से उस चटक से, उस झिरी से वो सारा जाया हो जाता है। आज हमारी दिल की दुनिया भी इसी तरीके से है कि उसको हमने आबाद तो किया है, इबादात का नूर उसमें भरते हैं, लेकिन उसमें तरह तरह के गुनाहों के सुराख हैं, झिरियां हैं, उसको छलनी कर रखा है। दिल की दुनिया को आबाद करने की तरफ हमारी तवज्जो नहीं, हमारी तवज्जो लायानी चीजों की तरफ ज्यादा हो चुकी है। और दिल की जो दुनिया आबाद होनी चाहिए थी, आईना बनता है रगड़े लाख जब खाता है दिल, कुछ ना पूछो दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता है दिल। तो इस जिंदगी को इंसान कीमती सरमाया बनाता है तब जबकि अच्छी सोहबत में उठता बैठता है, अच्छे लोगों के साथ जब रहता है, तो उसको अपनी जिंदगी के एक एक शबो रोज की कदर मंजिलत पता चलती है। उसको पता चल जाता है कौन सा काम मेरा फायदेमंद है और कौन से काम मेरे लायानी और फजूल और बेकार हैं। हजरत नूह अला नबीना वाले सलातो सलाम का तस्किरा आजकल सुबह के दर्स में चल रहा था, फजर बाद जो दर्स कुरान होता है उसमें आया कि हजरत नूह अली सलाम की उम्र मुबारक दीगर अंबिया में सबसे ज्यादा हुई। हजरत आदम अली सलातो सलाम की उम्र भी 1000 साल है और उस जमाने के अंदर उम्रें तकरीबन 1000 साल के आसपास होती थी और कद भी इंसानों के 60 गज लंबे होते थे। ये जो उंगली का सिरा है यहां से लेकर कोहनी तक, इसको जब हम दराज करते हैं तो कोहनी से लेकर ये बड़ी वाली उंगली के सिरे तक ये 1 गज कहलाता है शरी। तो 60 गज ऊंचे इंसानों के कद होते थे और 1000 साल उम्रें होती थी और उसके अंदर फिर वो बड़े बड़े मकानात भी होते थे और बड़ी बड़ी कुव्वतें ताकतें अल्लाह पाक ने दी थी। उनमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1050 साल हुई है। मलकुल मौत का तस्किरा आया सुबह कि जब मलकुल मौत आए रूह कब्ज करने के लिए, पूछा कि हजरत आपने अंबिया और रसूलों में सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाने वाले, आपने जिंदगी को इतना तवील पाया और आपने अपनी जिंदगी दुनिया में इतनी तवील गुजारी, ये बताएं कि आपने दुनिया को अपने लिए कैसा पाया? तो फरमाया कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक घर में दाखिल हुआ हूं जिसके 2 दरवाजे हों, एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से निकल रहा हूं। 1000 साल मिलने के बावजूद भी जिंदगी ऐसे सिमटी हुई महसूस हो रही है। एक घर से इंसान दाखिल हो, दूसरे दरवाजे से निकल जाए तो कितना मुख्तसर सा ये दोहरानिया होता है। 1050 साल पाने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को ऐसा ख्वाबो ख्याल और मुख्तसर सा महसूस कर रहे हैं। हमारे लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल उम्रें होती थी और 60 गज कद होते थे। जैसे जैसे आगे नस्ल इंसानी आती गई तो छोटी होती गई, उम्रें भी घटती गई, कद भी ठिंगने होते गए और फिर आकर जितनी हमारे कद काट हैं लगभग आसपास इसके ऊपर आकर कद रुक गए। और उम्रों के बारे में आपने फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्र 60 साल से लेकर 70 साल के दरमियान है औसतन। फरमाया कम होंगे जो इससे ज्यादा आगे तजावुज कर पाएंगे, वरना ज्यादातर 60 से 70 के दरमियान आसपास इसी के अंदर दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो अपनी जिंदगी के इस कीमती सरमाए के अंदर मैंने अर्ज किया कि जाहिरी तौर पर तो बसा औकात हमारी जिंदगी में आमाल नजर आते हैं लेकिन बातिनी तौर पर हमें बेचैनी, बेबरकती, बेसुकूनी और दिल के अंदर एक कदूरत, एक हैरानी परेशानी का आलम दिल के अंदर हम महसूस करते हैं, एक अनजानी सा खौफ, एक डर, एक वहशत, एक बेनूरी की कैफियत दिल के अंदर महसूस होती है। तो उसके अंदर असल चीज वही कार फरमा है कि हमारा अंदर से जो दिल की दुनिया है वो उजड़ी हुई है। تکبر کے اندر ہم مبتلا ہیں کہ نفس سے مارا کم ترس فرعون نے، ہم میں سے ہر کسی کا نفس کسی فرعون سے کم نہیں ہے. جب واسطہ اور سابقہ پڑتا ہے تو اپنی انانیت اپنی فرعونیت بڑھ چڑھ کے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن اوراعون مارا عون نے اس کو طاقت حاصل دی، ہمارے پاس طاقت کا بلبوتا نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنا زور دکھا سکیں. اندر تکبر بھی ہے، دوسروں سے حسد بھی ہے، مفت کا حسد، کسی کو نعمت مل جائے، کوئی عہدہ رتبہ منصب مقام مل جائے، کوئی شہرت مل جائے، کوئی دو پیسے مل جائیں، اللہ پاک کی طرف سے جو نعمت مل گئی یہ حاسد خود بخود اللہ تعالیٰ کے اس تقسیم سے جلنے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نوازا. حاسد در حقیقت انسان کے اوپر حسد کر کے اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر معترض بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نوازا. دینے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہتا رزق پھیلا دیتا ہے، جس کا چاہتا رزق سمیٹ دیتا ہے. رزق کے اندر ہر چیز ہے، انسان کی زندگی کے ہر شعبے کا حصہ وہ رزق کے اندر آتا ہے. تو یہ حاسد خامخا کا حسد کر رہا ہے اور دنیا کے حرص و لالچ میں پڑا ہوا ہے، مفادات کی زندگی، جو میں نے پچھلے مضمون میں عرض کیا کہ سگے سگے رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. دنیا کی غرض و غایت کی وجہ سے دنیاوی مفادات کے خاطر سگے سگے رشتے، میاں بیوی کے، ماں باپ اور اولاد کے، سگے بہن بھائیوں کے رشتے ناتے، سارے اس قدر مفادات کی دنیا ہے کہ جہاں دو پیسے بیچ میں آڑے آئے اور وہاں رشتے ناتے ٹوٹ گئے. مفادات کی دنیا کے اندر انسان تقدس والے رشتوں کو بھی پامال کر بیٹھتا ہے. ہمارا تعلق چونکہ مسجد سے ہے تو بے شمار واقعات، مسئلے مسائل ایسے آتے ہیں جس میں لوگ اپنا درد دل بیان کرتے ہیں. جیتے جی اولاد ماں باپ کا اتنا جینا حرام کرتی ہے کہ بے بس اور لاچار کر کے گھر بکوانے پر مجبور کر دیتی ہے، کاروبار کو تقسیم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے. اولاد چونکہ پل بڑھ کے جوان ہو گئی، آج وہ طاقت کے بلبوتے پر ماں باپ کا جینا حرام کر کے ناک میں دم کر کے اچھا خاصا خون پسینے سے بنایا ہوا مکان اور اس کو ٹکڑے کرا کر بکوا کر ماں باپ بھی بےچارے بڑھاپے کے اندر رلتے پھرتے ہیں. جیتے جی ایسے عبرت کے نشان نظر آتے ہیں. تن من اپنا خاک کیا تب نگری ایک بسائی تھی، جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی. وہ تو مرنے کے بعد ہوتا تھا لیکن آج تو جیتے جی انسان اپنے گھر سے بےچارا رخت سفر باندھ کے چل پڑتا ہے، پھر کبھی گزرتا ہے تو حسرت بھری آہ بھرتا ہے کہ کبھی یہ ہم نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا تھا، لیکن اولاد کے مجبور کرنے کی بنا پر آج ہم اس سے دستبردار ہو چکے. ایسے حالات کیونکہ تربیت نہیں ہے، فقدان ہے. جا رہا تھا بیٹا باپ کے ساتھ اور بیٹے نے باپ کو ڈنڈا مار دیا. بزرگ کے پاس شکایت لایا، فرمایا کہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھایا؟ نہیں. اس کی کوئی دینی تعلیم تربیت کی؟ نہیں. اس کو نماز روزہ سکھایا؟ نہیں. اچھے لوگوں سے ملایا؟ نہیں. کیا کام کرتا ہے؟ زمین کے اوپر کاشتکاری کرتا ہے. فرمایا کہ اس کے لیے گدھا گھوڑا بیل اور تم سب برابر ہو. اس نے دوسرے اپنے بیل گاڑی کے اندر جس طرح بیل کو ڈاٹھی مار دی، گدھا نہیں چلا، گدھے کو مار دیا. فرمایا کہ وہ گانا گاتا ہوا جا رہا ہوگا، قرآن تو تم نے اس کو سکھایا نہیں اور تم نے کسی بات پہ اس کو ٹوک دیا ہوگا، اس کو برا لگا تو گدھے گھوڑے بیل اور تم اس کے لیے برابر، اس نے وہ لاٹھی اٹھا کر تمہیں بھی مار دی. کاش کہ تم نے اپنے بچے کی وقت سے تربیت کی ہوتی، دین اسلام کی تعلیم سے اس کو آشنا کیا ہوتا تو کبھی بھی ایسی نوبت نہ آتی، وہ تمہیں ہاتھوں کا پھول سر کا تاج بنا کے رکھتا. تربیت کا فقدان ہے، اولاد ایسی بے راہ روی کا شکار ہے کہ جب تربیت نہیں ہوتی، جہاں وہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتی ہے اور اپنے قدموں پر کھڑی ہوتی ہے تو اپنی تیوریاں بدل کر اپنی اصلیت دکھاتی ہے. اور جب انسان اپنے اوقات کو یاد رکھے، جیسے میں نے کہا تھا کہ ایاز سلطان محمود غزنوی کے دربار میں جب آیا تو اپنی وہ سیدھی سادھی بوسیدہ چپل اور وہ گھسی پٹی اپنی لنگی اور قمیض اس کو چھپا کے رکھتا تھا، دیکھتا تھا اور اس سے روزانہ سبق حاصل کرتا تھا کہ ایاز تیری اوقات تو یہ ہے. جب انسان کو اپنی اوقات معلوم ہو کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، مجھے اللہ میں نے وجود دیا اور پھر میرے ماں باپ نے پال پوس کے مجھے پڑھا لکھا کے سکھا سمجھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یہ سب کچھ میرے ماں باپ کی محنت ہے کہ انہوں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے مجھے کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا اور کہاں سے کہاں پہنچایا. ایسی اولاد اپنے ماں باپ کو ہاتھوں کا پھول بناتی ہے، سر کا تاج بناتی ہے، ان کی خدمت اپنے لیے سعادت اور فخر محسوس کرتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کے ہمیں موقع ملے ہیں. اور ناقدری ہو، اپنی اوقات کو انسان فراموش کر بیٹھے تو پھر احسان فراموش بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے. آج کا مضمون بھی اسی سے متعلق ہے کہ جب انسان ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے بندوں کا ناقدرہ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا ہی میں اس کو عبرت کا سامان بھی بننا پڑتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھنجھوڑا ہے, ہوش دلایا ہے. جمعے کے دن میں نے حدیث مبارک سنائی, فرمایا کہ پانچ چیزوں کو, پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو, اپنی صحت کو بیماری سے پہلے, اور اپنی جو تمہاری فرصت ہے اس کو مصروفیت سے پہلے. سب سے پہلے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو, صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو, مالداری کو غربت و افلاس کے آنے سے پہلے غنیمت جانو, اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو, زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. یہ بڑے بڑے سرمایہ اللہ پاک نے دیے ہیں. قدر و قیمت پہچاننے والا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اس کی قیمت کو پہچان لے, اپنی صحت کو بیماری سے پہلے اس کی قیمت کو پہچان لے اور اس کو کام میں لگا لے, اپنی مالداری کو غربت و افلاس اور فقر و فاقہ کے آنے سے پہلے وہ اپنے لیے ایسی منزل طے کر لے کہ اللہ کے راستے کے اندر وہ اپنی مضبوط بنیاد بنا چکا ہو, اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان لے کہ فرصت کے لمحات جو ملے ہیں نہ جانے بعد میں فرصت کے لمحات ملیں کہ نہ ملیں, اور سب سے آخر میں فرمایا کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. زندگی کا سرمایہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے, جو کوئی اس کی قدر و منزلت کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ مقدس رشتوں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ مقدس رشتے ہمیشہ سر پر باقی نہیں رہتے, کبھی کبھی بڑے چھوٹوں سے پہلے چلے جاتے ہیں, کبھی کبھی چھوٹے بڑوں کے سامنے چلے جاتے ہیں. تو قدر و منزلت پہچاننے والا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے, لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے, اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے, مقرر وقت پر آ گئے مقرر وقت پر جانا ہے, نہ بڑوں کا سایہ ہمیشہ سر پر رہتا ہے نہ چھوٹے ہی ہمیشہ بڑوں کے سامنے رہتے ہیں, کوئی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی کسی لمحے میں بچھڑ جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, جوان ہیں, علقمہ, بیوی والے ہیں, ماں بھی ہے, اور جوانی کے اندر پیغام اجل موت کا فرشتہ آ گیا اور نزع کی کیفیت طاری ہے. گھر والوں نے کلمہ کلام پڑھنا شروع کیا, کوشش کی کہ ان کی زبان پر بھی کلام جاری ہو, لیکن مجال ہے کہ کلام جاری ہو جائے. بیوی ہوشیار تھی, فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیغام بھیج دیا کہ علقمہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں اور زبان بالکل بند ہے, کلمہ کلام ذکر اللہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ پیغام پہنچا تو آپ نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت بلال حبشی کو, حضرت سلمان فارسی کو, حضرت عمار ابن یاسر کو, ان چاروں حضرات کو بھیجا, فرمایا جاؤ فٹافٹ دیکھو ذرا تفتیش حال کر کے آؤ. پہنچے یہ حضرات بھی, علقمہ کی زندگی اور موت کی کشمکش چل رہی ہے. جب یہ حضرات بھی پہنچ گئے, کلمہ کلام پڑھنا شروع کیا, کوشش کی کہ وہ بھی کلمہ پڑھ لیں اور حسن خاتمہ نصیب ہو, لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. دوسری باتیں کر رہے ہیں لیکن کلمہ پڑھانا چاہیں تو کلمہ زبان پر نہیں آتا. فوراً حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے آئے, آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ اور تو کچھ نہ کچھ بات کر رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. فرمایا کہ ان کے والدین یا والدہ کوئی زندہ ہوں, معلومات ملی کہ والد تو انتقال کر چکے, والدہ زندہ ہے. فرمایا انہی کو پیغام بھیجا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کہ جاؤ ان سے پوچھو کہ اگر وہ خود آ سکتی ہوں تو آ جائیں, نہیں تو میں ان کے پاس آ جاؤں, کیونکہ ایمرجنسی تھی اور وقت بہت کم تھا. تو جب حضرت بلال حبشی فوراً ان کی والدہ کے پاس پہنچے, بوڑھی ماں تھی, فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں, ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ اگر کہیں تو میں آپ کے پاس آ جاؤں اور اگر آپ آ سکتی ہوں تو آپ آ جائیں. فرمانے لگے نہیں 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 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت نہیں دینی, میں خود آپ کے پاس چل کر آؤں گی. لاٹھی ٹیکتی ہوئی, سہارا لیتی ہوئی بوڑھی خاتون آ کر آپ کے پاس بیٹھ گئی. آپ نے فرمایا کہ علقمہ کا کیا حال ہے, اس کی صورت حال بتاؤ. آپ بہت نیک نمازی ہے, بہت زیادہ عبادت گزار ہے, سوم و صلات کا پابند ہے, تقوی کا پیکر ہے, عبادت گزاری میں بہت اونچے درجے کا. فرمایا نہیں, حسن سلوک کیسا ہے تمہارے ساتھ, رویہ اور سلوک میرے ساتھ ٹھیک نہیں, جب سے شادی ہوئی ہے تو بس بیوی کا ہو گیا, جورو کا غلام بن کر رہ گیا. میرے ساتھ بہت اس کا رویہ تلخ ہے, سخت ہے, بدسلوکی کرتا ہے, لب و لہجہ اس کا تلخ اور سخت ہے. فرمایا ٹھیک ہے بلال, جلدی کرو, لکڑیاں جمع کرو, آگ دہکاؤ, اس میں علقمہ کو جلائیں گے. یہ سن کر ہل گئی, ہے بھائی میرے بیٹے کو آپ جلائیں گے؟ فرمایا اللہ کی آگ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور وہ تیار ہے تمہارے بیٹے کو جلانے کے لیے. تم چونکہ اس سے ناراض ہو اور اس کا زندگی اور موت کی کشمکش کا مرحلہ چل رہا ہے, یہاں اس کی سانس مکمل ہوگی اور اللہ کا عذاب آگ کی شکل میں تیار ہے اس کو جلانے کے لیے. کہنے نہیں یا رسول اللہ, میری آنکھوں کے سامنے میرا لخت جگر نور نظر, میری آنکھوں کا تارا میرا بیٹا جلے, یہ مجھے برداشت نہیں ہوگا. فرمایا تو پھر اس کو معاف کر دو, اگر یہ برداشت نہیں ہے تو اس سے خطرناک عذاب تیار ہے, اس سے لیے پھر معاف کرو. یا رسول اللہ میں اللہ کو اور آپ کو اور حاضرین کو گواہ بنا کر بولتی ہوں کہ میں نے اس کو معاف کیا. آپ نے فرمایا بلال بھاگو دوڑو جلدی کرو, دیکھو اگر اس نے دل سے معاف کیا ہوگا تو پھر تو اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو چکا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے مروطن انہوں نے زبانی جمع خرچ کے طور پر معاف کیا ہو تو ابھی بھی کلمہ جاری نہیں ہوا ہوگا. حضرت بلال دوڑے پہنچے تو دیکھا زور زور سے کلمہ زبان پر جاری ہے, کلمہ پڑھتے وہ اسی دن ان کا انتقال ہو گیا. جنازے کی تجہیز و تکفین, غسل کفن ہوا, تیاری ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد آپ نے ایک بہت درد بھرا خطاب حاضرین انصار و مہاجرین کو جمع کر کے فرمایا کہ سب کے سب سن لو کہ جو شخص اپنے والدین کو ستائے گا اور ان کے حقوق کو پامال کرے گا اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہے, نہ اس کے فرائض قبول ہے, نہ واجبات قبول ہے, نہ اس کو نماز قبول ہے, نہ اس کو روزہ قبول ہے, ساری چیز اس کے رائے گاں چلی جائیں گی جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ہو, تکلیف پہنچائی ہو اور ان کے دل کو چکنا چور کیا ہو. عبادات ساری ایک طرف, دل کے اندر اگر یہ روگ لگا ہوا ہے, گستاخی, بڑوں کی بے ادبی, بدتمیزی, تو فرمایا کہ ساری اس کی نماز, نہ اس کے نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے, اس پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت پڑے گی. تو معلوم ہوا کہ ظاہری اعمال سب کچھ صحیح ہے, وہاں گواہی دے رہی ہے تقوی کا پیکر ہے, نماز کا, روزوں کا, صوم و صلات کا پابند ہے, لیکن ادھر سے ماں کا دل دکھایا ہوا ہے, اندرون خانہ ایک بہت بڑی رنجش ماں کے اندر موجود ہے, یہ وہ تباہ کاری ہے جس کی وجہ سے حسن خاتمہ نصیب نہیں ہو رہا, زبان پر ہوش و حواس میں ہونے کے باوجود زبان پہ بندش ہے, رکاوٹ ہے. تو اللہ پاک نے دکھا دیا کہ اندر کی دنیا بھی آباد ہونی ضروری ہے, دل بھی صاف ستھرا ہو اور معاملات صاف ہوں, تب جا کے انسان کا ظاہر اور باطن اچھا ہو, سدھرا ہوا ہو, سنورا ہوا ہو, پھر جا کے معاملہ صحیح بنے گا, ورنہ اعمال سارے صحیح لے کر جا رہا ہے لیکن اندرون خانہ اگر یہ روگ لگے ہوئے ہیں, خامیاں اور کوتاہیاں ساتھ لے کر گیا ہے, دل دکھائے ہیں. وہ جو حدیث مبارک آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ غریب کون ہے, جس کو مفلس کہا جاتا ہے, فرمایا وہی جس کے بعد درہم و دینار نہ ہو. فرمایا حقیقی مفلس کون ہے, اللہ اور رسول بہتر جانتے. فرمایا حقیقی مفلس وہ جو قیامت کے دن آئے گا اپنے ساتھ نیکیوں کے انبار لائے گا, پورے نیکیوں کے انبار, لیکن ساتھ میں پورا ایک جلوس ہوگا حقوق والوں کا, اس کو گالی دی, اس کو مارا, اس کو ستایا, اس کا حق تلف کیا, اس کو یہ کیا, اس کو وہ کیا, طرح طرح کے حقوق اپنے ساتھ لے کر آیا ہے, اور لانے کے بعد سارا جلوس ساتھ میں ہے حقوق والوں کا, اور وہ کہتا ہے یا رب اس نے مجھے مارا تھا, یا رب اس نے مجھے گالی دی, یا رب اس نے میری غیبت, یا رب اس نے میری چغلی, اس نے میری زمین دبائی, اس نے میرا مال دبایا, اس نے میرا حق کھایا, اس نے میرا یہ کیا, اس نے مجھے, فرمایا کہ اس کو گالی دی, اس کو قتل کیا, اس کو مارا, حالانکہ انبار لایا تھا نیکیوں کے. فرمایا حقوق دلوائے جائیں گے سارے حقوق والوں کے, حقوق اس کی نیکیوں سے اس کا حساب برابر کرایا جائے گا, حقوق والے باقی ہیں, نیکیاں ختم. فرمایا کہ جن کے حقوق جتنے باقی تھے ان کے بقدر ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ نیکیوں کا انبار لانے والا گناہوں کے بوجھ تلے دب کر اوندھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. حالانکہ نماز, روزہ, صوم و صلات, حج, زکات, ساری عبادات ساتھ لایا ہے, نیکیوں کے ذخیرے لایا ہے, لیکن ساتھ میں ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں, اڑوسی پڑوسی ہیں, دوست احباب ہیں, متعلقین ہیں, رشتے ناتے ہیں, کس کس سے جس سے واسطہ پڑا, ان واسطہ پڑنے والوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں. مضامین میں پہلے عرض کر چکا ہوں, ہمارے اسی محفل اور مجلس کا ایک نو عمر لڑکا نمازی, اس وقت تو وہ زیادہ سدھرا ہوا نہیں تھا, اب تو ماشاءاللہ تبلیغ میں بھی وقت لگا چکا, ہمارے ساتھ بھی جڑتا ہے, ماشاءاللہ پورا ایک نیک بن گیا اچھی صحبت کی برکت سے. اسی طرح کا مضمون چل رہا تھا, اس نے بتایا کہ شادی کی تقریب میں ہم دوست یار جمع تھے اور مذاق مذاق میں دوستوں یاروں نے, شرارتی دوستوں نے ایک دوست کا موبائل چھپا لیا. پتہ ہے کہ دوستوں نے چھپایا, ڈھونڈ مچی, لیکن وہ چھپانے میں کامیاب ہو گئے چار چھ ساتھی, اور اسی کے اندر اس کو چھپا کے اپنے پاس رکھ لیا اور خاموشی سے بھیج دیا. ان چار چھ ساتھیوں میں چار چار ہزار روپے ایک لڑکے کو ملے, اور اس میں اس نوجوان لڑکے کو بھی ملے جس نے یہ بات مجھے بتائی, نمازی لڑکا. کہا کہ مجھے بھی چار ہزار دیے, اور وہ دوست بیچارہ موبائل ڈھونڈتا رہ گیا. ایک ایک دوست کی منت سماجت کر لیا, دے دو دے دو, مذاق مذاق میں چھپا لیا, چھپانے کے اندر بیچ کے پیسے بھی تقسیم کر لیے. یہ بہت بڑی حق تلفی ہے. آج تو وہ دوست آمنے سامنے ہیں, حق چکانا آسان ہے, کل کو یہ بچھڑ جائیں گے, ڈھونڈتے رہ جائیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا کون کہاں گیا. زندگی شاید اسی کا نام ہے، دوریاں مجبوریاں تنہائیاں، یہ وقت کا ساتھ ہوتا ہے بس، اس کے بعد لوگ بچھڑتے ہیں، ایسے بچھڑتے ہیں کہ چہرے بھی یاد نہیں رہتے کہ کون ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ کہ ملنا اور بچھڑنا یہ تو ساتھ سفر چلتا ہے زندگی کا۔ تو احساس ہوا محفل میں بیٹھا، میں نے کہا بھائی ابھی تو تمہارا دوست موجود ہوگا، اس کو جا کر ساری صورتحال بتا دو، پیسے بھی دے دو، معافی تلافی بھی کر لو۔ آج تو یہاں دنیا میں حق نمٹانا آسان ہے، اگر شرم شرمی میں رہ گئے یہ 4000 روپے آخرت کے اندر نیکیوں کے ذریعے سے دینا بڑا مشکل اور بھاری ہو جائے گا۔ حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ جب یہ باتیں بتاتے تھے حقوق تلفیوں کی، فرماتے تھے چلتے چلتے کسی کے چنے اٹھا لیے، چلتے چلتے کسی کی مونگ پھلی اٹھا لی، دو چار پھل سے کے دانے اٹھا لیے، فروٹ والے کی نظر بچا کر فروٹ اٹھا لیا۔ یہ تھوڑا سا حق ہے آخرت کے بہت بڑے بڑے شعلے اور انگارے بن جاتے ہیں۔ خواتین گئیں دکان میں، بازار میں گئیں، ایک کے بجائے دو چیزیں آ گئیں، رکھ لیا خوشی خوشی، آرڈر بک کرایا تھا، ایک کے بجائے دو چیزیں آ گئیں خوشی خوشی رکھ لیا، حرام اور ناجائز ہے۔ یہاں تو حساب چکانا آسان ہے، آخرت کے اندر اس کا پورا حساب دینا بڑا مشکل اور بھاری پڑ جائے گا۔ ٹکٹ کے اندر بعض دفعہ لوگ ہوشیاری کر جاتے تھے کہ ریل کے اندر فری میں سفر کر لیا، بس کے اندر فری میں سفر کر لیا، کوئی چیز فری میں کھا لی، ایک دانہ بھی اگر مونگ پھلی کا بغیر اجازت کا اٹھا کر کھایا، کھجور کا ایک دانہ بھی اگر بغیر اجازت کے کھا لیا، یہ حق اپنے ذمے لے لیا۔ جب تک کہ مالک سے معافی نہیں ملے گی، جب تک کہ اس کا کوئی متبادل صدقہ اور خیرات نہیں کرے گا، اس وقت تک یہ حق اپنے ذمے لاگو ہو گیا۔ ابھی قریب ہی میں ہمارے جمعے کے ایک مقتدی اور نمازی ہمارے سسرال رشتے دار ہیں، بتا رہے تھے ایک نوجوان بیچارہ ٹرک کی زد میں آ کے کچل کے شہید ہو گیا، ٹرک والا بھاگ گیا، گھر والے بھی نہیں ڈھونڈ سکے، اتا پتا نہیں مل پایا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ ٹرک کا ڈرائیور خود ڈھونڈتے بھالتے اس گھر کے دروازے پہ پہنچ گیا کہ یہ ایکسیڈنٹ اور حادثہ مجھ سے ہوا ہے، میں قاتل ہوں آپ کے بیٹے کا، اب میں آپ کے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، چاہے مجھے سزائے موت دلوانی ہو، چاہے عمر قید کرانی ہو، جہاں چاہو، بس مجھ سے قصور ہوا کہ وہ بچہ میری زد میں آیا اور انتقال کر کے، اس وقت تو میں بھاگ گیا تھا لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، یہاں بچ جاؤں گا آخرت میں بدلہ نہیں چکا پاؤں گا، خود اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ظاہر حادثاتی موت ہے، جوان موت ہے، صدمہ بڑا گہرا اور بڑا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کے بھی دل پسیت جاتے ہیں کہ ایسا شخص کہ خود اپنا قصور، اپنا اعتراف اقراری بن کر آ گیا۔ انسان کو جب احساس ہو، حضرت ماہی سے اسلمی زنا کا صدور ہو گیا تھا، آئے حضور طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیں، اندر سے مجھے آگ لگ رہی ہے، بے چین اور بےتاب ہوں، اور میں جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، رخ موڑ لیا، پھر جائے چلے گئے، پھر ادھر سے آ گئے، چلو چلو اٹھو یہاں سے جاؤ، دھتکار دیا۔ تین دفعہ چار دفعہ جب ہو گیا نا، چار دفعہ جب ان کا اقرار ہو گیا، فرمایا سونگو ان کے منہ میں کوئی شراب کی بو تو نہیں، کہیں نشے کے اندر ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر ان سے سوالات ہوئے، تفتیش ہوئی، کیا ہوا، کس کے ساتھ ہوا، کس طرح ہوا، حقیقت حال جب پوری واضح ہو گئی، اقرار ہو گیا، اس کے بعد فرمایا کہ ان کے اوپر زنا کی سزا جاری کی جائے گی۔ غامدی قبیلے کی خاتون سے ہو گیا تھا ارتکاب، وہ چلی آئی کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیں، مجھے اندر آگ لگ گئی، اس گناہ کی وجہ سے مجھے چین اور سکون نہیں مل رہا، حمل بھی ٹھہر گیا تھا۔ فرمایا جاؤ، حمل کا جب وضع ہو جائے، زچگی کا کیس ہو جائے، اس کے بعد آنا۔ زچگی ہوتے پھر آ گئی، یا رسول اللہ یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھے پاک کر دیں، اور رجم سزا ہے، سنسار پتھراؤ کر کے جان سے مارنا ہے، اس کے لیے پھر حاضر ہے اپنی جان قربان کرانے کے لیے۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ اس بچے کو پرورش کرو، دودھ پلاؤ، جب یہ کھانے پینے کے قابل ہو پھر آنا۔ پھر چلی گئی، کچھ وقت کے بعد بچے کو گود میں لیے پھر آ گئے، اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے اور روٹی کا ٹکڑا ہے، کہا رسول اللہ بچہ اب خود کھانے لگا ہے، دیکھیں، اور بچہ اپنے حساب سے منہ میں لے کے چبا رہا ہے، کھا رہا ہے، کہا یا رسول اللہ اب مجھے پاک فرما دے، شریعت کی جو سزا ہے مجھ پر جاری فرما دے۔ جان کو اس طرح سے پیش کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، یہ تب ہوتا ہے جب دل میں خوف خدا ہو، ڈر ہو، اللہ کا ڈر ہو، آخرت کا خوف ہو کہ آخرت کا عذاب، آخرت کا قہر وبال بڑا خطرناک ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے۔ پھر ان کے ساتھ بھی ہوا، سارا گواہی شہادت سب کچھ ہو گیا، پھر ان کو سنسار کا حکم دیا گیا، سنسار کر رہے تھے، کچھ خون کے چھینٹے اڑ کر کسی صحابی کے لگے، تھوڑا سا لان تان کے الفاظ، فرمایا نہیں نہیں نہیں، زبان پہ تالا ڈال کے رکھو، زبان سے کوئی اول فول مت نکالنا، ایسی سچی اور پکی توبہ کی ہے، پوری امت پر تقسیم ہو جائے تو سب کی بخشش کے لیے کافی ہوگی۔ تو بندے کو احساس ہو جائے تو حق تلفی کرتے ہوئے ڈرتا ہے، کسی کو ستاتے ہوئے ڈرتا ہے، کسی کا ایک آنا بھی چھپاتے ہوئے ڈرتا ہے، کسی کا دل توڑتے ہوئے ڈرتا ہے. یہ زبان کے نشتر اور تیر بڑے خطرناک ہوتے ہیں طنز اور طعنوں کی شکل میں. یہ جب ڈستا ہے نا انسان اپنے زبان کے ذریعے سے سامنے والے کو ایسا لہو لہان کر دیتا ہے. میری جب والد ماجد کی یہاں سے دنیا سے منتقلی ہوئی, پردہ فرما گئے, امامت کے شروع کے دن تھے, ایک سفید ریش عشاء کے بعد بزرگ نمازی آئے, مستقل کے تو نمازی نہیں تھے لیکن سفید ریش تھے, اور مجھ سے اپنا درد دل بیان کرنے لگے. امام صاحب میں کیا بتاؤں, میرے ساتھ جو میری اولاد نے کیا کہ میں نے ان کو کچھ لاکھ روپے دیے تھے کاروبار میں لگانے کے لیے, اور کاروبار چلنے کے بعد کچھ وقت کے بعد جب میں نے حساب کتاب مانگا تو بیوی اور بچے دونوں ایک طرف ہو گئے اور تو میں ہو گئی, معاملہ بگڑ گیا. نوبت یہاں تک آ پہنچی, بڑے بیٹے نے مجھے جو الفاظ کہے, کہا بڈھے تو مر جائے گا, تیری قبر پہ آ کے پیشاب بھی نہیں کروں گا. اور چھوٹے بیٹے نے مجھے دکان سے فون کیا اور اپنے نام لے کر کہا میں فلاں شوٹر بات کر رہا ہوں, بڈھے تو سیدھی شرافت سے دکان خالی کر دے, مکان خالی کر دے, میں تجھے شوٹ کر دوں گا. کہا کہ ان دونوں بیٹوں کی باتیں میرے دل دماغ میں کیل بن کے ٹھک گئی ہیں کہ مجھے ایک لمحے نیند نہیں آ رہی, چین اور سکون نہیں مل رہا, کہ میری سگی اولاد نے میرے لیے اتنے بھیانک الفاظ بول دی. دنیا میں ایسے ایسے خطرناک معاملات بھی سامنے آتے ہیں. الامان والحفیظ, الامان والحفیظ, اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور ایسے الفاظ, بھیانک الفاظ نکالنے والا زبان سے بھول جاتا ہے کہ عدلے کا بدلہ بھی ہے, ایکشن کا ریئیکشن بھی ہے, عمل کا رد عمل بھی ہے. ٹھیک ہے, قصور وار باپ بھی ہوگا, ماں بھی ہو سکتی ہے, باپ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بچوں کے لیے اس قدر بھیانک الفاظ بے باکی کے ساتھ زبان سے نکال دینا, سگے باپ کو یہ کہہ دینا اور وارننگ دے دینا اور اس قدر غلیظ جملہ کہہ دینا, ایک تو انسان کہتا ہے میں آ کے تھوکوں گا بھی نہیں, تھوکنا بھی نہیں, پیشاب کے الفاظ استعمال کی اور بڈھا بول کے اس کو مخاطب کیا, بوڑھے باپ. تو ایسا ہو جاتا ہے بسا اوقات زندگی میں, ایسے تلخ لمحات آتے ہیں کہ زبان کے نشتر انسان کے دل کو چیر کے رکھ دیتے ہیں. میں لوگوں سے ملاقاتوں کے لمحے یاد رکھتا ہوں, میں باتیں بھول بھی جاؤں تو لہجے یاد رکھتا ہوں, سر محفل نگاہیں مجھ پہ جن لوگوں کی پڑتی ہیں, نگاہوں کے معنی سے وہ لہجے وہ چہرے یاد رکھتا ہوں. ذرا سا ہٹ کے چلتا ہوں زمانے کی روایت سے کہ جن پہ بوجھ میں ڈالوں وہ کاندھے یاد رکھتا ہوں. میں یوں تو بھول جاتا ہوں خراشیں تلخ باتوں کی, مگر جو زخم گہرے دیں وہ رویے یاد رکھتا ہوں. یہ زبان کے نشتر, حق تلفیاں, تلخیاں یہیں سے جنم لیتی ہیں, گھروں کے اندر آگ لگ جاتی ہے, رشتے ناطے ٹوٹ کے چکنا چور ہو جاتے ہیں, عزتیں پامال ہو جاتی ہیں, تقدس ان کو ختم کر دیا جاتا ہے, بے احترامی ہوتی ہے. تو یہ حقوق بڑے خطرناک بن جاتے ہیں کہ انسان کے لیے وبال جان بنتے ہیں, کہ ظاہری طور پر سب کچھ ہو رہا ہے, نیک نمازی ہے, لباس پوشاک بھی صوفیانہ ہے. حضرت مفتی صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالی اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ آج صف اول کا سفید ریش نمازی بھی اس موبائل کے فتنے سے محفوظ نہیں ہے. نمازوں میں صف اول میں ہوتا ہے, گھر میں بستر پر فرمایا کہ وہ عریانی اور فحاشی کے چسکے اس کو پڑے ہوئے ہیں, اور نگاہوں کے اندر زہریلے اثرات وہ سما رہا ہے, کیونکہ گھروں کے اندر دیکھنے والا, پکڑنے والا, روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. فرمایا کہ ادھر وہ صف اول کا نیک نمازی ہے اور ادھر فرمایا کہ اس فتنے کے اندر ایسا مبتلا ہے کہ الامان والحفیظ, عریانی اور فحاشی کے اندر وہ لگا ہوا ہے, دلدل میں دھسا ہوا ہے. تو نور اور وہ رحمت اور برکت جو دل کے اندر جمی تھی, بسی تھی, وہ ساری اجڑ جاتی ہے. فرمایا کہ یہ فتنہ اس قدر خطرناک ہے کہ جس شخص کو اپنے آپ کو بچانا ناممکن اور دشوار دکھائی دیتا ہوں, اس کے لیے تو اس کا استعمال ہی جائز نہیں ہے, یہ جو بڑا موبائل ہے. اور فرمایا کہ وہ سیدھا سادہ چھوٹا موبائل استعمال کرے جو ضرورت اور رابطے کی حد تک استعمال ہو. اور مثال دی کہ جس شخص کو کسی راستے پر پھسلنے کا خطرہ ہو, اس راستے پر انسان جب چلے گا لامحالہ پھسلے گا, چکنائی ہو, اللہ نہ کرے کہیں سڑک کے اوپر آئل گر جاتا ہے, موٹر سائیکل آئی پھسل گئی, گاڑی آئی سلپ ہو گئی, فلاں ہوئی سلپ, یکے بعد دیگر حادثات ہوتے ہیں. تو جس ڈگر پر, جس راستے پر فتنوں کی چکناہٹ ہو اور انسان کو اپنے اوپر قابو نہ ہو, فرمایا کہ گناہ سے بچنے کا آسان طریقہ کار یہ ہے کہ گناہ کے ماحول سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس ماحول میں جب جائے گا پھسل جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجلس شورا کا اجلاس چل رہا تھا, فرمایا تقوی کیا چیز ہے, ہر ایک اپنے اپنے حساب سے تقوی کی تعریف کر رہے تھے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قاریوں میں سب سے بڑے قاری تھے اور کتاب اللہ کے سب سے زیادہ ماہر تھے, حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کیا فرماتے ہیں. فرمایا کہ تقوی کی تعریف حصی طور پر یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک انسان کسی راستے سے اس کو گزرنا ہے اور راستہ سارا خاردار ہے, زہریلے سانپ بچھو بھی ادھر ہوں, کیچڑ بھی ہو, پھسلن بھی ہو, کانٹے بھی ہوں, اوپر سے بھی بسا اوقات कहीं झाड़ झिंगाड़ में सांप लटके हुए होते हैं, कोई नोकीले खारदार, कोई झाड़ी का, कोई नुकसान पहुंचाने वाला कोई चीज लटकी हुई होती है, उस रास्ते से इसको गुजरना है। तो फरमाया कि जब गुजरने वाला गुजरेगा तो अपने लिबास को, पोशाक को समेट के, बच के, कदम फूंक फूंक के रखेगा कि कहीं कदम के नीचे कोई सांप बिच्छू ना आ जाए कि ढस ले, कहीं पांव मेरा फिसल ना जाए, मेरा लिबास पोशाक किसी कांटे में ना फंस जाए कि कहीं मैं उलझ जाऊं। ऊपर भी नजर रखेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सांप बिच्छू ऊपर से लटक कर मुझे नुकसान पहुंचा दे। फरमाया कि इस खारदार रास्ते से गुजरना, अपने आप को जिस तरह इंसान बचाकर गुजरता है तो यह जिंदगी भी इसी तरह से बचाकर लेकर चलनी है कि तरह तरह से आजमाइशें हैं, फितने हैं, गुनाहों के कांटे निकले हुए हैं, हर तरफ से इंसान को डसने के लिए सांप बिच्छू हैं जो इंसान को हर तरफ से नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। टीवी के अंदर ड्रामे हैं, फिल्में हैं और यानी और फहाशी के बाजार गर्म हैं, देखने में मामूली सी चीजें लगती हैं। आज हमारा माशरा इसका इस कदर आदि हो चुका है कि उसको गुना भी तसव्वुर नहीं किया जाता। बच्चा बचपन से कार्टून देखता है और बड़े शुरू से ड्रामे देखते हैं, फिल्में देखते हैं, उसके अंदर पूरा एक सबक पढ़ाया जाता है, आवारगी का तरीके सिखाए जाते हैं, जो मार पिटाई वाली चीजें हैं, मुख्तलिफ गेम हैं, और ये बहुत सारे गेम ऐसे जिसके अंदर इंसान को जुनूनी बना दिया जाता है, ये पूरा एक तरबियती सबक दिया जाता है, उसमें आवारगी के और बेशर्मी और बेहयाई के, सास बहू के, घरेलू रिश्ते नातों के तकद्दस को पामाल करने के सबक सिखाए जाते हैं ड्रामाई अंदाज में। नौजवान नस्ल देखती है, देख देख के खुद ब खुद वो सीखती है, इंसानी फितरत है कि वो जो देखता है वही सीखता है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे, इबलीस रांदे दरगाह हुआ तो अंदर तो नहीं आ सकता था, जन्नत के दरवाजे पे खड़ा होके ये जिन्नी के साथ उल्टी सीधी हरकतें और बुरे करतूत कर रहा था ताकि जब हजरत आदम की नजर पड़ेगी उनके जज्बात भड़केंगे और वो भी उनके ख्वाहिशात और शहवात भड़केगी, चूंकि इंसान की फितरत और खसलत है कि जो चीज देखता है उस चीज को अखज करता है। आज ये सारी लायानी चीजें फजूलियात इस कदर आम है जो घरों के अंदर आग लगाती हैं, हमारी सोच और फिक्र के अंदर, नजर और फिक्र के अंदर, अकायद के अंदर, हर चीज के अंदर एक शौला जन है, और इंसान जब उससे बच ना पाता हो तो वही है कि इंसान बस अपने आप को हर उस चीज से बचाए जो उसको नुकसान पहुंचाने वाली हो। इस तरह आग का अंगारा खतरनाक है तो उसकी चिंगारी भी नुकसानदेह है, तो कबीरा गुना जिस तरह बड़ा नुकसानदेह होता है तो सगीरा गुना भी इंसान को नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं रहता। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इस तरह अपने सूट केस में, अपनी अटैची में, अपने कपड़ों की अलमारी के अंदर हम कोई आग का बड़ा शोला, बड़ा अंगारा नहीं रखते कि सारा झुलसा देगा, जला के रख देगा, तो वहीं पर हम एक आग की चिंगारी भी बर्दाश्त नहीं करते। छोटी सी चिंगारी भी होगी वो भी नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं रहेगी। तो जिंदगी में गुना चाहे बड़ा हो, कबीरा की शक्ल में हो, बड़े बड़े कबीरा गुना चोरी है, जिना है, डकैती है, कत्ल है, और कत्ल नहक के साथ शराब नोशी है, जिनाकारी है, बदकारी है, तरह तरह के बड़े बड़े जराइम है ना, वहीं पर ये दिल आजारी भी बड़ा कबीरा गुना है। दूसरों के हक तलफी, हकूक को दबा लेना, माली मामलात के अंदर अवर नवर कर जाना, ये भी कबीरा गुना है। तो जिस तरह इंसान दूसरे कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचाता है, आग के शोलों से अपने आप को बचाता है, तो आग की चिंगारी से बचाना भी उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि सगीरा गुना भी मेरी जिंदगी में आएगा, मुझे तबाही बर्बादी पहुंचाए बगैर नहीं रहेगा। आंख का गुना हो, जबान का गुना हो, कान का गुना हो, आजा और जवारे का गुना हो, इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बड़ी हस्ती, मुबारक हस्ती, आप कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें कभी आपने नहीं फरमाई, लेकिन चंद बातों पर आपने बड़ी बड़ी जमानतें दी हैं। फरमाया कि दो चीजों की तुम मुझे जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। मा बैना लहयतैन, फरमाया कि दो जबड़ों के दरमियान जो तुम्हारी जबान है, इसकी जमानत दे दो कि इसका गलत और नाजायज इस्तेमाल नहीं होगा। और मा बैना फखिदैह, तुम्हारी दो रानों के दरमियान जो शर्मगाह है, इसको सही मानों में इस्तेमाल करने की, हलाल और जायज तरीके से इस्तेमाल करने की जमानत और गारंटी दे दो। फरमाया कि इन दो चीजों की जो मुझे जमानत दे दे, मैं जन्नत का उसके लिए जामिन बन जाता हूं। आसान काम नहीं है, जबान को फजूल और लायानी कामों से रोकना, बेहूदा बातों से रोकना, फजूल तबसरों से रोकना। मिन हुस्नी इस्लाम इल्मन तर्कुहुम अला यानी, इंसान के इस्लाम की खूबी है कि लायानी चीजों से अपने आपको बचा ले। इस लिहाज से हुकूक की अदायगी बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने आप को ऐसा पाबंद बना के रखे, अपनी जिंदगी कदर मंजिलत को पहचान के रखे, बड़ों की कदर मंजिलत पहचाने, रिश्तों के तकद्दस को पहचाने और हकूक की अदायगी में लगा रहे, तो फिर तो जिंदगी बड़ी बाबरकत बनती है, मुबारक बनती है, पुलुत्फ बनती है, हलावत और मिठास वाली बनती है। اور میں نے کہا کہ یہ پانچ چیزیں جس کی قدر و منزلت آپ نے وقت سے ہمیں سکھائی ہے، جوانی کی قدر و منزلت بڑھاپے کے آنے سے پہلے پہچان لو، اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. رمضان میں میں نے بتایا تھا، نوجوان لڑکا ابھی جوانی شباب پر تھی، سارے دوست گئے ہوئے تھے پک فارم ہاؤس پکنک کے لیے، سوئمنگ پول میں نہا رہے اور اوپر سے سلائڈنگ کرتا ہوا ایک دوسرا دوست آیا، اس کے پاؤں جو اس کی کمر پر لگے دو جگہ سے بےچارے کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہ گردن کا منگٹ ٹوٹ گیا اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ کے پورا جسم بےچارے کا مفلوج ہے. آج وہ زندہ مردہ لاش بنا ہوا گھر میں پڑا ہے، بس ہوش حواس میں لیکن نہ کچھ بول سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، صرف ایسے ایک زبان ہلا کے خالی ایک آواز دیتا ہے کہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، صرف جب کوئی داشتا ہے اس کا دوست یار بس آنکھوں سے فوراً آنسو ٹپکتے ہیں، کچھ نہیں بول پا رہا نہ کھا پا رہا. ڈاکٹروں نے آغا خان میں علاج مکمل ہو گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ جب تک اس کی زندگی ہے یہ جیتا رہے گا. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جان لو، کچھ نہیں پتا لمحے بھر میں کیا آفت آ جائے کیا آزمائش آ جائے. جو مال دیا ہے جو اللہ پاک نے وہ سعد و قدرت دی ہے، اس کو غربت اور افلاس فقر و فاقہ کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. مالداری کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر اپنے مال کو ذخیرہ آخرت بنا لو. اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ فرصت کے لمحات جو ملے ہیں مصروفیت کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. ایسی ایسی مصروفیات آ جاتی ہیں کہ انسان کو پھر کھانے تک کی فرصت نہیں ملتی، بیوی بچوں تک کو وقت دینے کی فرصت نہیں ملتی، وہ دنیا کا ایسا متوالا بن جاتا ہے، ایسا دل دادا بن جاتا ہے کہ روپیہ پیسہ اچھا گھر اچھی گاڑی اسٹیٹس اونچا ہو جائے، اس علاقے کو چھوڑ کے اس میں جائے گا، اس کو چھوڑ کے اس میں جائے گا، یہ علاقے جہاں اس کے باپ دادا پلے بڑے تھے وہ گھٹیا لگتے ہیں، گرے ہوئے لگتے ہیں، پھر وہ اچھے سے اچھا اچھے سے اچھا ہوتے ہوتے ہوائی اڑان اڑتا ہے. آدمی کا جسم کیا ہے، جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دم آ ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. آدمی سمجھتا ہے مجھے بہت جینا ہے، سارے رشتے تقدس پامال کر کے وہ کہاں سے کہاں ہوائی پرواز اڑ رہا ہوتا ہے، اچانک پرزور آندھی آتی ہے عمارت ٹوٹ کے خاک میں مل جاتی ہے. حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کے بڑے درد بھرے حقیقت پر مبنی اشعار ہیں، میں نے بھی یاد کر لیے اور موقع بموقع جب کبھی کہیں ضرورت ہوتی ہے تو پڑھ دیتا ہوں سنا دیتا ہوں. ہوا یہ میں ایک سفر میں تھے استاد محترم کے ساتھ، بلوچستان کا سفر تھا، مستون نامی علاقہ ہے، وہاں استاد کے استاد بات چیت چل رہی تھی، علمی گفتگو تھی، تو اس میں وہ استاد کہنے کا وہ شعر کیا ہے، شعر وہ چونکہ اردو زبان کے نہیں تھے تو اردو کا شعر ان کو نہیں آتا تھا، لیکن بہرحال وہ ہوتے ہوتے پھر پتہ چلا کہ اچھا یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ مکھی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے زمین کھا گئی، ہوئے نامور بے نشا، تو یہ والے شعر پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو یاد نہیں تھا، تو اس لیے وہ تھوڑا سا اشارہ تو کر پائے. اس کے بعد پھر میں نے وہ نظم تلاش کر کے یاد کر لی جس میں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ نے حقیقت کھولی ہے انسان کی کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ایک اور جو شعر ہے وہ بھی حقیقت پر مبنی ہے، بحر غفلت یہ تری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر ہے دنیا رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یہ ترجمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا، فرمایا کہ میری مثال تو ایسی ہے جیسے ایک شہ سوار ہو چلتے 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 ایک درخت کے سایہ میں آ کر تھوڑا سا سستایا اور اس کے بعد یہ جا اور وہ جا. تو فرمایا کہ دنیا میں میری مثال ایک سایہ درخت میں تھوڑی سی دیر سستانے کی سی ہے کہ شہ سوار چلتا ہوا آ رہا تھا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، آخرت کی جو منزل مقصود ہے. فرمایا کہ بس ایک سایہ درخت کے نیچے سستانے کے لیے تھوڑی سی دیر رکا اور اس کے بعد یہ جا اور وہ جا آگے چلے گئے. لو کانت دنیا تدوم لواحد لکان محمدا فیہا مخلدا، بدر کے میدان میں پتھر کی ایک چٹان کے اوپر کندہ یہ اشعار لکھے ہوئے کہ اگر دنیا کسی کے لیے دائمی ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے حقدار تھے کہ آپ کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا جاتا. لو کانت دنیا تدوم لواحد لکان محمدا فیہا مخلدا. تو فرمایا کہ میری مثال تو اس شہ سوار کسی ہے کہ جو چلتے چلتے ایک درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رکا ہو اور پھر آگے چل دیا. کن فی دنیا کا ان کا غریب ہن او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی شخص یا پھر کوئی راستہ چلتا پردیسی مسافر ہو، وہ اس راستے سے دل نہیں لگاتا. فرمایا کہ عدہ اپنے آپ کو شمار کرو قبر والوں میں سے، من اہل القبور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کر کے دنیا کی زندگی بسر کرو تو دنیا کی حقیقت کھل جائے گی. دنیا کی مثال پانی کسی ہے، انسان کی زندگی کی مثال کشتی کی، پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، تو زندگی دنیا کے بغیر بھی نہیں گزر سکتی. لیکن فرمایا کہ یہ کشتی جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تو یہ لمبے لمبے سفر طے کر جاتی ہے، لیکن جہاں پانی کشتی کے اندر آ گیا یہ کشتی کو ڈبو دے گا. دنیا اگر ہمارے دل کے اندر رچ بس گئی، دنیا کے متوالے بن گئے، دنیا کے دل دادا ہو گئے، دنیا ہی کے پیچھے دوڑ بھاگ چل رہی ہے، روپیہ پیسہ ہی ہمارا مقصد حیات بن گیا ہو، اس صورتحال میں یہ زندگی کشتی ڈوب جاتی ہے. مقصد حیات اللہ کی یاد ہے، مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے. تو کہا کہ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنے دل کے اندر سوچ کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں آیا ہوں، یہی گھر بار بنانے کے لیے، محنت مزدوری کرنے کے لیے آیا ہوں، کام کاج کرنے کے لیے آیا ہوں، بڑے بڑے ٹھاٹ بانٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا میری زندگی کا مقصد ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ بندے تو اپنی خاطر کچھ سوچ تو صحیح. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنات اور انسان کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں. ما اريد منهم رزقا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے رزق دیں اور مجھے کھلائیں پلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، دینے والی ذات، قوت والی ذات، رزاق ذات تو اللہ کی ہے، اللہ تمہیں کھلائے گا پلائے گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ وہ ذات ہے جس نے روئے زمین میں تمام مخلوقات کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. وفی السماء رزقکم، آسمانوں میں تمہارا رزق اللہ پاک نے منتخب کر دیا ہے. وللہ خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمان کے سارے خزانے اللہ ہی کے ہیں، اس نے منتخب کر رکھا ہے کہ کس کو کتنا کب دینا ہے. لیکن انسان اگر اسی کو مقصد حیات بنا لے تو کہا کہ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. موت کی حقیقت جب سامنے انسان رکھتا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مہر بنائی تھی، انگوٹھی میں لکھا تھا کفا بالموت واعظا، جب کبھی ہاتھ پیش نظر پڑتی کفا بالموت واعظا. موت ہی انسان کے لیے سب سے بہترین واعظ کہنے والی چیز ہے. موت کی یاد انسان کو ڈرا کے رکھتی ہے، سہما کے رکھتی ہے، ہوش میں رکھتی ہے کہ بھائی مرنا ہے اور نہیں معلوم کب مرنا ہے. کفا بالموت واعظا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت سے اچھی دوستی تھی. ملک الموت اکثر و بیشتر آتے تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا، بھائی دیکھو جب میری روح قبض کرنے آؤ گے اچانک آ کے مت دھمک جانا، پہلے سے مجھے کوئی پیغام بھجوا دینا، پتہ چلا اچانک آ کے روح قبض کر کے چلتے بنے. فرمایا ٹھیک ہے. آتے جاتے رہے، ملاقاتیں چلتی رہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ملک الموت ہیں، موت کے فرشتے. ہوا یہ کہ اچانک ایک دن آ گئے، فرمایا چلیے جناب واپسی کا سفر تیار ہے، روح قبض کرنے آئے ہیں. تجھے میں نے کہا نہیں تھا کہ مجھے پہلے سے پیغام بھیجنا؟ کئی چیزیں گنوا دی. فرمایا میں نے تو قاصد پر قاصد آپ کے پاس بھیجے، آپ کے بالوں کے اندر جو سفیدی آئی ہے میرا قاصد تھا، پیغام لایا تھا کہ واپسی کا سفر تیار ہے. آپ کے جسم کے اندر قوت توانائیاں جو ختم ہوئی، جوانی و شباب جو گیا، یہ میری طرف سے قاصد اور پیغام تھا کہ واپسی کا سفر تیار ہے. آپ کی کمر جب جھک گئی، بدن کے اندر سیدھا پن ختم ہو گیا اور انسان ٹیڑھا ہو جاتا ہے، تو یہ جھک جانا اس بات کی علامت اور دلیل تھی کہ واپسی کا سفر تیار ہے. دانتوں کا جھڑ جانا، بیماریوں کا آ جانا اور پوتے کی پیدائش، یہ سب میرے قاصد تھے کہ جب پوتا آ گیا دادا کے جانے کی تیاریاں مکمل ہیں. عام طور پہ باپ بیٹے باپ بیٹے باپ بیٹے جیتے. جب پوتا آ گیا، دادا کے لیے یہ پیغام لایا کہ اب ہم، میں اور ابا جیئیں گے، دادا آپ اپنے واپسی کا سفر تیار رکھیں. تو پوتے کی پیدائش بھی یہ حضرت ملک الموت کی طرف سے قاصد ہے. پیغام پر پیغام آتے ہیں، انسان سفید بالوں کو کالا کر کے کہتا ہے ابھی تو میں جوان ہوں، نکلتی ہوئی داڑھی کو انسان مونڈ کے کہتا ہے ابھی تو میں لڑکا ہوں چھوکرا ہوں. اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، اس دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے. بالوں کی سفیدی، دانتوں کا گر جانا، بڑھاپے کا آ جانا، پوتے کی پیدائش، طرح طرح کی بیماریوں کا، کبھی شوگر لگ گئی، بلڈ پریشر لگ گیا، دل کا عارضہ ہو گیا، گردے فیل ہو رہے، اور طرح طرح کی بیماریاں. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ بچا کے رکھے، کوئی مہلک مرض لگ گیا. یہ سارے خطرناک الارم اور سائرن ہیں واپسی کے سفر کے لیے جو بج رہے ہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کہے پل کی خبر نہیں۔ جمعے کے دن میں نے عرض کیا تھا بعض چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے سمجھاتے تھے، آپ نے یہ چیز بھی اشارے سے سمجھائی، اپنا دائیں ہاتھ سیدھا یوں پھیلا دیا سامنے اپنے چہرے کے سامنے اور بائیں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ دیا ایسے۔ فرمایا کہ یہ انسان کی زندگی اور موت کا نقشہ ہے کہ انسان کی خواہشات دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ باتیں میں مقرر یوں دہرا دیتا ہوں کہ بہت سارے حضرات جمعے کے دن نہیں ہوتے، بہت سارے حضرات اتوار کے دن نہیں ہوتے، بہت سارے حضرات دونوں میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اذا تکررہ تقررہ، بات کو جب دہرایا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، تو مقرر اور پختہ ہو جاتی ہے، دل میں جم جاتی ہے۔ وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، نصیحت کی بات تو جتنی دہرائی جائے وہ مومنین کو نصیحت فائدہ ہی پہنچاتی ہے۔ تو اس باتوں کا تکرار اور اعادہ یہ نفع سے خالی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ انسان کی زندگی اور موت کا نقشہ ہے کہ اس کی آرزویں، اس کے ارمان، اس کی چاہتیں، خواہشیں، منصوبے دور تک پھیلے ہوئے ہیں اور موت اس کے سر پر آ پہنچی ہے۔ گردن پر ہاتھ رکھا بایاں اور دائیں ہاتھ پھیلا دیا، فرمایا کہ اس کی آرزویں، خواہشیں، ارمان دور تک منصوبے پھیلے ہوئے ہیں جبکہ موت اس کے سر پر آ پہنچی ہے۔ وہ دن دو دن کا مہمان ہے۔ الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب له ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابن للخراب۔ ارے او علی شان اونچے اونچے محلات میں رہنے والو، ذرا سن لو۔ الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب، عن قریب تمہیں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل تمہاری باری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی نے پوچھا تھا حضرت یہ جنازہ جا رہا ہے کس کا ہے، فرمایا تمہارا ہے۔ اگلا آدمی غصہ ہو گیا، ناراض ہو گیا، نوجوان جس کو سادہ زبان میں کہا جاتا ہے کہ بھنوٹی گھوم گئی اس کی، تب گیا کہ میں پوچھ رہا ہوں کس کا جنازہ ہے، حضرت فرمانے تمہارا جنازہ، فرمایا ناراض کیوں ہوتے ہو بچے، میرا جنازہ ہے۔ یہ جانے والا ہمیں پیغام دے کر جا رہا ہے کہ وہ تو گیا، اب ہماری باری ہے۔ اس میں کوئی دل پہ لینے والی بات نہیں، میں نے حقیقتاً تم سے یہ بات کہی ہے، رنجیدہ اور ناراض کیوں ہوتے ہو؟ تو جانے والا ہر رہ جانے والے کو پیغام دیتا ہے کہ میری تو باری آ گئی، اب تم اپنی باری کی تیاری رکھو، انتظار کرو۔ تو موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ یہ کہ بعد دیگر انسان جا رہا ہے، تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مزوب رحمہ اللہ نے وہ جو اشعار کہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا ہے رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ گھر کے اندر گھر کا سرپرست نہ رہے، گھر والی نہ رہے، گھر میں سناٹے چھا جاتے ہیں، ویرانی اور اداسی آ جاتی ہے، در و دیوار کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ ہماری بھابھی صاحبہ چلی گئی عمرے کے سفر پر، گئی تھی 40-42 سال عمر تھی، ہنستے بستے گئیں اور وہیں پر ہی سفر واپسی کا ہو گیا، بیمار ہوئی، اللہ کو پیاری ہو گئی، وہیں سپرد خاک ہو گئی۔ آج وہی گھر ہے، سارا سب کچھ، لیکن در و دیوار کاٹنے کو دوڑتے ہیں۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، امیر، غریب، فقیر، وزیر سب آئے، آخر کار چلے گئے۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر نے کہا تھا جب میری لاش اٹھے، ذوالقرنین سکندر، تو کہا تھا میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا۔ چار بادشاہ گزرے جنہوں نے پوری دنیا پہ سلطنت کی ہے، دو مسلمان، دو کافر۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، اور دوسرے حضرت سکندر ذوالقرنین، کافروں میں مخت نصر اور نمرود، چار افراد جن کو پوری دنیا کی سلطنت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ تو سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، تو اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دھارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک چھوڑ کے کیا کیا حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ آگے فرمایا کہ مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، گھروں میں رہنے والے آج لا مکان ہے، گھر ہی نہیں، گھر والا گیا۔ مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. ہر ایک آیا اپنے اپنی زندگی کے اندر جوہر دکھائے, شہرت پائی, چرچے ہوئے, ڈھنڈورے ہوئے. آج ان ناموروں کو پوچھنے والا, یاد رکھنے والا بھی کوئی نہیں. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. بڑے بڑے بہادر مسلح وہ بھی آخر کا زیر زمین چلے جاتے ہیں. تو کہا کہ الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی الترابی, اے بلند و بالا عالی شان محلات میں رہنے والو, عن قریب تمہیں بھی سپرد خاک کر دیا جائے گا. لہو ملک ینادی کل یوم, ہر روز اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ پکار کر اعلان کرتا ہے, لدو للموت وابنو للخرابی, پیدا ہوئے ہو تو آخر کار انجام موت پر اختتام ہو جائے گا. گھر آباد کیا ہے, محلات تعمیر کیے ہیں, تو آخر کار اس کا اختتام کھنڈرات پر ہو جائے گا. بڑے بڑے قارون, حامان, شداد, نمرون, نمرود, فرعون, ان کے محلات آج ان کے کھنڈرات بھی نام و نشان مٹ چکے ہیں. تو آگے کہا کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے. بچپن میں انسان کھیل کود تماشے لہو لعب, یہ اس کا سب سے زیادہ محبوب مشغلہ ہوتا ہے. تجھے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا, ہیرو بنا پھرتا ہے ادھر 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 ادھر, سمجھتا ہے کہ ہم چما دی گرینیس. جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, یہاں درد, یہاں تکلیف, یہ بیماری, یہ لاچاری, یہ بے بسی, یہ بے کسی. بڑھاپے میں انسان لاچار ہو جاتا ہے, کمزور و نحیف ہو جاتا ہے, قوا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یا عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے, رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. بالکل حقیقت پر مبنی اشعار کہے ہیں. یہی تجھ کو دھن ہے, رہوں سب سے بالا, اسٹیٹس اچھا ہو, بنگلہ کوٹھی کار اور عزت دولت شہرت چرچے تذکرے ہر طرف ہوں, واہ واہ ہو, ہر ایک کا دل دادا ہوں. یہی تجھ کو دھن ہے, رہوں سب سے بالا, ہو زینت نرالی, ہو فیشن نرالا, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. مرنے والا تو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے, جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا, تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یا عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی, جنون چھوڑ کر اب ہوش میں آ بھی. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی, سب چیز سے غافل ہے, دنیا مافیا سے بے خبر ہے, آخرت سے غافل ہے, دنیا میں مست و مگن ہے. کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی, جنون چھوڑ کر اب ہوش میں آ بھی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یا عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اوپر اگر دنیا کی حقیقت کھل جائے, آخرت کی حقیقت منکشف ہو جائے, تو انسان دنیا کے ان شب و روز کے اندر بھی تقدس اور ادب کو ملحوظ رکھتا ہے, رشتوں کو نبھاتا ہے. جو میں نے کہا کہ زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے. رشتے نبھاتا ہے, حسن سلوک کا پیکر بن جاتا ہے, بڑوں کا ادب اور احترام کرتا ہے, چھوٹوں پر دست شفقت رکھتا ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا عزت و تقدس سے کام نہ لے اور چھوٹوں پر دست شفقت نہ رکھے, فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. فرماتے ہیں کہ اولاد پر والدین کے 10 حقوق ہیں. اولاد پر لازمی ہے کہ جب ماں باپ زندہ سلامت ہوں, قدر و منزلت کو ان کی پہچانے. فرمایا کہ اگر ان کے پاس کھانے کو نہ ہو تو ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا اولاد کی بنیادی ذمہ داری ہے, فرض کا درجہ رکھتی ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے رہائش کا, لباس پوشاک کا, کھانے پینے کا بندوبست کرے. ایسے بھی بیچارے لاچار بوڑھے ماں باپ ہیں, اولاد باہر ملکوں میں وارے کے نیارے کر رہی ہے, اور یہ اولڈ ہوم جو بنے ہوئے بیچاری مائیں, ابھی جو ماؤں کا دن گزرا تھا, عید بقرعید کے موقع پر لوگ جا کے انٹرویو لیتے ہیں, بیچاری بات کم کرتی ہیں اور آنسو زیادہ بہاتی ہیں. اولاد والی ہیں, بوڑھے باپ ہیں, بعض اولاد ہے, ناز و نعم میں کر رفر میں ٹھاٹ بانٹ میں جی رہے ہیں اور ماں باپ کو بوجھ سمجھ کے ادھر داخل کرا دیا کہ بڈھا بڈھی وہاں اپنے پلتے جیتے رہیں گے. تو کہا کہ اگر ماں باپ کو انسان پاتا ہے ان کے کھانے پینے کا لباس پوشاک کا انتظام کرنا, رہائش کا اچھا انتظام کرنا, اسی طرح اگر وہ کپڑے ان کے پاس نہ ہوں تو ان کے لیے اچھے سے اچھے عمدہ سے عمدہ کپڑے بنانا, خدمت کی ضرورت ہو ماں باپ کی خدمت کرنا, اگر وہ بلائیں تو فوراً جواب دے کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا, ان کے ساتھ نرمی سے بات چیت کرنا, لب و لہجہ نرم اور میٹھا رکھنا جس میں محبت ٹپکے, لب و لہجے کے اندر شیرینی اور اپنائیت اور خدمت کے جذبے ٹپکتے ہوں, اور ان کا نام لے کر ان کو نہ پکارے, یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے. ایک ساتھ جب چل رہا ہو تو چلنے میں فرمایا کہ اولاد ماں باپ کے پیچھے چلے, ان سے آگے آگے نہ چلے, یا سینہ تان کر ان کے دائیں بائیں نہ چلے. اگر دائیں بائیں چل رہے ادب اور وقار کے ساتھ, انسیت اور محبت کے ساتھ آگے چلنا, لیکن بے ادبی شمار ہے. فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے ماں باپ کے لیے پسند کرے, جو اپنے لیے برا سمجھتا ہو وہی اپنے ماں باپ کے لیے برا سمجھے, اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتا رہے, سلامتی کی, خیر و برکت کی, عافیت کی دعائیں مانگتا رہے. والدین کے لیے دعا نہ کرنے سے زندگی تنگ ہو جاتی ہے, بے رونق ہو جاتی ہے. اگر وہ کوئی حکم دیں جو شرعاً جائز ہو تو فوراً عمل کرے, البتہ اگر کسی گناہ کے کام کا حکم دیں تو اس پر عمل نہ کرے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. فرمایا کہ اگر ماں باپ انتقال کر گئے ہوں اور انسان کو احساس ہوا ہو کہ میں نے اچھا نہیں کیا, تو اس صورتحال میں اس کا تدارک یہ ہے کہ والدین اگر انتقال کر جائیں تو ان کو تین باتوں کے ذریعے راضی کیا جا سکتا ہے. اولاد خود نیک صالح بن جائے, کیونکہ اولاد کا نیک ہو جانا مرحوم والدین کے حق میں یہ بہت بڑا آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بن جاتا ہے. نیک بن جائے, دیندار بن جائے, اللہ میاں کا متی اور فرما بردار بن جائے, عبادت گزار بن جائے, اس سے زیادہ ان کو اور کسی چیز سے خوشی نہیں ہوتی. نمبر دو, فرمایا کہ والدین کے رشتہ دار, دوست احباب جو ان کے متعلقین ہیں, ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرے, ان رشتوں کو نبھائے. نمبر تین پہ فرمایا کہ والدین کے لیے دعائے مغفرت اور کثرت سے استغفار اور ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرتا رہے. یہ تین عمل ہیں کہ اگر والدین ناراض تھے اور دنیا سے جا چکے تو کہا کہ ان کے لیے نیک بن جائے. نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. نمبر دو, فرمایا کہ والدین کے جو رشتے ناطے دنیا میں موجود ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. اور تیسرے, فرمایا کہ والدین کے لیے دعائے مغفرت, کثرت سے استغفار اور صدقہ خیرات کا اہتمام رکھے, کہ اس کے ذریعے سے بھی والدین کی روح خوش ہوتی ہے. پچھلے مضمون میں میں نے عرض کیا تھا کہ یک لخت جنت میں درجہ بلند ہو جاتا ہے, وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار اب ہمیں اتنی بلندی شان کیسے ملی. فرماتے ہیں دنیا میں تمہاری اولاد نے تمہاری لیے مغفرت کی دعا مانگی, تو جنت میں بلندی شان نصیب ہوتی ہے. اور جیتے جی اگر ماں باپ حیات ہوں تو ان کے سر میں مالش کرے, قدم دبائے, پیر کے تلوے دبائے اور پنڈلیاں دبائے, ماں باپ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے لے, دل جیت لے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اتنی بڑی ہستی, ایک طرف اتنے منصب پر فائز ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے شاگرد حلقہ لگتا تھا, دور تک قال اللہ قال رسول کی صدایں بلند ہوتی تھی, گھر کے اندر ماں کے لیے وہی لاڈلے, وہی نعمان ابن ثابت, ماں پکار کر کہتی نعمان مرغیوں کو دانے ڈالو, پانی بدلو, سیدھے سیدھے دانا پانی بدلنے گھر کے اندر. اور فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے مہندی لگاتا تھا سر کے بالوں میں, اور موقع بموقع جب مالش کرنی ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے ماں کے سر میں تیل لگا کر مالش کر رہے ہیں, رات کا وقت خدمت کا موقع ہے تو ماں کے پاؤں دبا رہے ہیں, اور گھر کی مرغی دال برابر. والدہ ماں تو ماں ہوتی ہے, اس کے قدموں میں تو اللہ نے اولاد کے لیے جنت سجا دی. تو جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ایک اس زمانے کے بزرگ تھے صوفی اللہ والے, تو بزرگ تو تھے, دیندار تھے, متقی پرہیزگار تھے, لیکن عالم فاضل بڑے درجے کے نہیں تھے. تو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو امام صاحب سے فرماتی جاؤ ہمارے حضرت سے مسئلہ پوچھ کے آؤ. امام صاحب فرماتے میں بتا دوں, فرماتے نہیں 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 تیری بات مجھے نہیں, ہمارے حضرت سے پوچھ کر آؤ. امام صاحب جاتے بھائی حضرت امی نے بھیجا ہے, والدہ نے فلاں فلاں مسئلہ دریافت کیا. حضرت فرماتے بھائی آپ کو تو معلوم ہے مسئلے کا, مجھے علم نہیں ہے, آپ پہلے مجھے سکھا دیں بتا دیں پھر میں آپ کو بتا دوں گا, آپ جا کے اپنے امی کو بتا دینا. امام صاحب پہلے سکھاتے کہ حضرت اس مسئلے کا حل یہ ہے, شریعت میں مسئلہ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح, سمجھ لیتے جب وہ, پھر فرماتے بھائی تمہاری والدہ کا جو مسئلہ ہے اس کا حل یہ ہے اس طرح اس طرح اس طرح, وہ اپنی زبان سے اس مسئلے کا حل امام صاحب کو سنا دیتے. پھر امام صاحب آ کر فرماتے اماں آپ کے حضرت نے یہ مسئلہ بتایا ہے, اس پر اعتماد کرتی تھی. تو حقیقت حال یہ کہ اتنی بڑی ہستی لیکن خدمت ایسی کہ ماں کے سر میں تیل لگا رہے ہیں, سر دبا رہے ہیں, موقع جب آ رہا ہے مہندی لگا رہے ہیں, ماں کے پاؤں دبا رہے ہیں, یہی خدمت, اس خدمت سے خدا مل جاتا ہے. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماؤں کے قدموں میں اللہ پاک نے سجا دی اور بچھا دی. باپ کے لیے فرمایا کہ اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت کا سب سے مرکزی دروازہ ہے. صحابی نے پوچھا تھا ماں باپ کا حکم, فرمایا یہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں,
مرضی ہے کہ اس کو جنت بناؤ یا دوزخ بناؤ. راضی کرو کہ جنت تمہاری سجی ہوئی تیار ہے, ناراض کرو کہ دوزخ تمہارے لیے آگ کے انگارے وہ اگل رہی ہے. اور فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں میں اللہ پاک نے بچھا دی, باپ کی رضامندی میں اللہ پاک نے اپنی رضامندی چھپا دی, باپ کی ناراضگی میں اللہ نے اپنی ناراضگی چھپا دی. رضا رب فی رضا الوالد و سخط رب فی سخط الوالد. تو اتنی بڑی ہستیاں اللہ پاک نے بنائی ہیں, اور فرمایا کہ محبت بھری نظر جو ماں باپ پر پڑے اللہ پاک اس کے اوپر حج کے برابر ثواب عطا فرماتے. جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے دنیا میں جیتے جی اللہ پاک اس سے زیادہ مطیع اور فرما بردار اولاد اس کو عطا فرمائے گی, تو اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ اس کا حسن سلوک کرے گی. اور جو ماں باپ کو ستائے گا اس سے زیادہ نہ ہنجار نہ کارا اور نالائق اولاد اس کو ملے گی جو اس سے زیادہ اس کو ستائے گی. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا کہ یک لخت اس کی برائیوں کے پلڑے کے اندر اتنا بھاری بھرکم کالا کلوڈا پہاڑ جتنا ایک انبار لا کر ڈال دیا جائے گا. وہ شخص حیران ہوگا کہ یہ اچانک میرے برائیوں کے پلڑے کے اندر اتنا گناہوں کا انبار کہاں سے آ گیا. پوچھے گا کہ یار اب یہ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیرا وہ کلمہ اف ہے جو تو نے ماں باپ کے سامنے کہا تھا. اف جیسے یہ بیزاری کا کلمہ ہے, اردو میں کہتے ہیں اف, کیا ستا کے رکھا ہوا ہے, تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. اس طرح کے بھیانک الفاظ اگر کبھی ماں باپ کے سامنے نکالے ہوں گے تو یہ جملہ ناراضگی کا ناگواری کا, آخرت میں پورا کالا کلوٹا پہاڑ جتنا بھاری بھرکم ہو کر آ کر اس کے بدی کے پلڑے میں گرے گا اور وہ جھک جائے گا, بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لحاظ سے ماں باپ کے لیے اطاعت اور فرما برداری, خدمت گزاری, وفاداری, وفا شعاری یہ انسان کو بڑا بناتی ہے. ماں باپ کی خدمت, ان کی دعائیں لینا اور ان کے دل, ان کے کلیجے ٹھنڈے کرنا, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا یہ انسان کو ہمیشہ پھلتا پھولتا رکھتی ہے. ماں باپ زندہ سلامت رہیں تب بھی, ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ہمیشہ انسان کو آباد و شاداب رکھتی ہے. تو فرمایا کہ والدین اگر ناراض دنیا سے چلے گئے تو یہ تین کام کرے گا تب بھی اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے ماں باپ کو آخرت میں اس سے خوش فرما دیں گے, انسان خود نیک صالح بن جائے, اور والدین کے رشتے ناطے دوست احباب ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرے, صلہ رحمی کرتا رہے, اور والدین کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت اور دعائے استغفار اور صدقہ خیرات کرتے رہے. دعاؤں کے اندر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کہ جو چھوٹی سی دعا خود اللہ پاک نے سکھائی ہے اس کا اہتمام رکھے کہ اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما, ان پر ترس کھا, رحمت نازل فرما, جس طرح بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی, میری دیکھ بھال رکھی, آغوش محبت میں پال پوس کے مجھے بڑا کیا, گرمی سردی سے بچایا, بیماری سے بچایا, زہریلے سانپ بچھوؤں سے, کیڑے مکوڑوں سے بچایا. ماں اگر دو چار دن میں بچے کی پرورش نہ کرے دو دن میں بچہ مر جائے. ماں کی ممتا اللہ پاک نے ایسی رکھی جو اپنی جان کی بازی اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی اولاد کو پال کے بڑا کرتی ہے, اور باپ کے اندر وہ جذبے رکھے کہ وہ خون پسینے کمائی سے اپنے سارے جذبات کو چکنا چور کر کے اپنی اولاد کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے. ان ماں باپ کی محنتوں سے اولاد پھلتی پھولتی ہے, جوان ہو کر بڑی ہوتی ہے. پھر علم کے جوہر سے اس کو آراستہ کیا ہو, کوئی ہنر سکھایا ہو, یا کوئی بھی کمال ان کو دیا ہو, یا اور کچھ نہیں تو پال پوس کے بڑا کیا ہو, کھلایا پلایا ہو, اپنے لقمے اولاد کو کھلائے ہوں, تو یہ بہت زیادہ بڑا مقدس رشتہ ہے. کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اٹل فیصلہ فرما لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ ہو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو جوڑنا یہ اس کی اہمیت کو بتا رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرنا میرے سوا کسی اور کی نہیں, اور بھی متصل فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو. تو صلہ رحمی کے اندر یہ سب سے اول درجہ رکھتا ہے. تعلقات کو نبھانے میں ماں باپ سب سے اول اور مقدم ہے. بیوی بی کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو اعتدال کے ساتھ, اور ماں باپ کو بھی حسن سلوک کے ساتھ ان کے رشتے کو نبھایا جائے. جب دو طرف دو کشتیوں میں انسان سوار ہو جائے, بیوی بی بھی آ گئی ماں باپ بھی آ گئے, اب یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں جن کو برابر لے کر چلنا ہے. ایک طرف جھکاؤ ہو دوسری طرف ظلم و زیادتی ہو جائے انسان نقصان میں چلے جائے. ماں باپ کا بنا رہے بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تب بھی خسارہ ہے, بیوی کا بن جائے ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تب بھی خسارہ ہے. اعتدال کے ساتھ دونوں کو برابر لے کر چلنا ہے, دونوں کے مزاج کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر ایک کی حق کی ادائیگی کرنی ہے, تب جا کر یہ کشتی کہیں کنارے لگے گی اور بیڑا پار ہوگا. فرماتے ہیں کہ والدین پر بھی اولاد کے تین حقوق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین پر اولاد کے تین حق ہیں. پیدائش کے بعد اس کا اچھا سا عمدہ سا پیارا سا نام رکھنا جس کے معنی اچھے ہوں. نمبر دو فرمایا کہ جب وہ سمجھدار ہو جائے تو قرآن کریم کی تعلیم ان کو دی جائے, قرآن کریم الفاظ بھی اس کو سکھائے جائیں اور قرآن کریم کے احکام سے بھی اس کو آشنا کیا جائے. نمبر تین فرمایا کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو ان کی شادی کر دی جائے. تین حقوق یہ ماں باپ پر عائد ہوتے ہیں کہ ان کی پیدائش کے بعد عمدہ اور اچھا نام رکھا جائے, سمجھدار ہو جائیں تو قرآن کریم کی تعلیم دی جائے, فرمایا کہ بالغ ہو جانے پر ان کو رشتہ آئے مناسب تو جلد از جلد شادی کر دی جائے. تو فرمایا کہ یہ بہت اچھا ہوگا. آخر میں فرماتے ہیں حضرت ثابت البنانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نے ان کو بتایا کہ ایک جگہ کوئی شخص اپنے والد کو مار رہا تھا اور ظلم و زیادتی ڈھا رہا تھا, تو یہ بیچ میں مداخل ہوئے, روک ٹوک کرنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے. باپ نے کہا نہیں نہیں, آپ دخل اندازی نہ کریں, آپ اس کو کچھ نہ کہیں, کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جس جگہ میں اپنے باپ کو مارتا تھا. آج میں خود ہی اپنی شامت اعمال جھیل رہا ہوں, بھگت رہا ہوں کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں میں اپنے باپ پر ہاتھ اٹھاتا تھا, آج میرا بیٹا بھی وہاں ہاتھ اٹھا رہا ہے. تو یہ ایکشن کا ریکشن ہے, عمل کا رد عمل ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو کہا کہ آپ کچھ نہ کریں, یہ تو مجھے جزائے عمل مل رہی ہے, میری شامت اعمال ہے, مکافات عمل ہے کہ جو میں نے کیا تھا وہ بھگت رہا ہوں. الامان والحفیظ. اللہ پاک ہمیشہ ہر بری گھڑی سے ہم سب کو بچا کے رکھے, ہر طرح کے خطرات سے, فتنوں سے اللہ پاک ہماری بھی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ, صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کہا سنا گیا ہے اس کی قدر و منزلت پہچانے کی توفیق عطا فرمائے. عظمت و تقدس اور بڑوں کی خدمت, اطاعت اور فرما برداری, چھوٹوں پر شفقت نصیب فرمائے, اور جو شریعت کے احکام ہیں اس کے مطابق ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہاں جب انسان بیٹھتا ہے, کئی ایک چیزیں انسان کو سننے کو ملتی ہیں, سیکھنے کو ملتی ہیں, تو اس میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے. رمضان میں بھی مضمون آیا تھا, عصر کے بعد جب میں بیان کر کے فارغ ہوا, اور عصر بعد ہم دور کرتے تھے, بیان کے فوراً بعد میں بیٹھ جاتا تھا, ہمارے شاگرد میں قرآن سنتا تھا, اسی اس میں ایک نوجوان نو عمر لڑکا آیا اور زار و قطار رو رہا تھا, کہنے لگا یہ جو مضمون آپ نے بیان کیا سارا مجھ پر گزر چکا ہے, کیا میرے لیے بھی کوئی معافی کی صورت ہے. اللہ مانو والحفیظ. انسان جب اس کی تربیت نہ ہو, اچھی باتیں نہ سنی ہو, تو دست درازی کرنے سے بھی باز نہیں آتا. تین افراد میں نے زندگی میں دیکھے, کچرا اٹھانے والا اپنی ماں کو مار کے آیا تھا اور ہاتھ دبا رہا تھا, کہا تھا آج میری آج بلی نے میرا کبوتر کھا لیا, تو صبح امی کو مارا اور اپنا ہاتھ دبا رہا, ہاتھ میں درد ہو رہا ہے. ایسا بدبخت و نامراد, اچھا جوان کڑیل لڑکا 18-20 سال کا, اور اتنا مارا کہ اپنے ہاتھ میں درد ہو گیا اور ہاتھ دبا رہا تھا. میں نے پوچھا کیا ہو گیا, کہنے لگا ماں کو مارا ہے. کیوں؟ کہا کہ وہ میرے کبوتر کو اس نے حفاظت نہیں کی, بلی میرا کبوتر کھا گئی تو مجھے غصہ آیا ماں کو. الرحمن والحفیظ. دوسرا ایک خوفناک خطرناک نوجوان لڑکا, فرسٹ ایئر کا, سیکنڈ ایئر کا, مغرب بعد میں یہاں سے نکلنا تھا, آیا اور کہا کہ امی مجھے مارتی ہیں پڑھنے کے لیے, تو امی سے ہینگر چھین کے میں امی کو مارتا ہوں. اللہ کی پناہ. تربیت جب نہ ہو تو انسان ایسا ہاتھ چھوٹ ہو جاتا ہے کہ اپنے لیے جیتے جی قیامت کے سامان کرتا ہے, اپنے لیے وبال اور عذاب سمیٹتا ہے. تیسرا ایک بوڑھا شخص تھا, جو باغ میں ہم گئے ہوئے تھے اپنے والد مسجد کے ساتھ, وہاں پر وہ ہمیں ملا, باغ کا جو رکھوالا تھا نگران اس کا بھائی تھا, تو کہنے لگا میں جوانی میں اپنی ماں کو مارتا تھا, جہاں جہاں میں اس کو مارتا تھا آج بدن کے ان حصوں پر مجھے ایسی شدید سخت ٹیسیں اٹھتی ہیں کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, بغیر کسی وجہ کے بدن کے ان حصوں میں درد کی سخت ٹیسیں اٹھتی ہیں, شدید درجے کی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. باغ میں ایک چھوٹی سی مسجد بنی تھی, کہا مجھے پتا ہی اللہ کا گھر ہے مسجد ہے, لیکن مجھے آج تک توفیق نہیں ہوئی کہ میں اس کے اندر قدم رکھ سکوں. الرحمن والحفیظ. اللہ از مکافات عمل غافل مشو, گندم از گندم برو یا جو زجو. کہا کہ انسان جیسی کرتا ہے ویسی بھرتا ہے, تو ظلم کا بدلہ بھی دنیا میں ضرور بھی ضرور انسان کو ملتا ہے, اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا بہترین ثمرہ بھی دنیا میں ملتا ہے, بد سلوکی کے خمیازہ بھی انسان کو دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے. تو صلہ رحمی تعلقات کے نبھانے میں ماں باپ سب سے اول درجہ ہیں, پھر شوہر کے لیے بیوی, بیوی کے لیے شوہر, ماں باپ کے لیے اولاد, اولاد کے لیے ماں باپ, پھر اپنے دوسرے بہن بھائی, رشتے ناطے, عزیز اقارب, یہ سارا جتنا آگے پھیلا ہوتا جائے گا, ہر رشتے کو تقدس کے ساتھ نبھانا ضروری ہے, حقوق کی ادائیگی ضروری ہے. رشتہ اگر ٹوٹا ہوا انسان جوڑ لے, زندگی ایسی لافانی ناپائیدار ہے کہ گھر کے دو دروازوں میں سے ایک دروازے سے داخل ہو کر گویا کہ دوسرے دروازے سے نکل گئے, آتے ہوئے اذان ہوئی, جاتے ہوئے نماز, اتنے قلیل وقت میں آ کے چلے گئے, آتے ہوئے بچے کے کان میں اذان ہوتی, جاتے ہوئے جنازے کی نماز بغیر اذان کے ہوتی ہے. تو کسی شاعر نے کہا آتے ہوئے اذان ہوئی, جاتے ہوئے نماز, اتنے قلیل وقت میں آ کے چلے گئے. تو ہوتا یہی ہے کہ انسان کی مختصر زندگی ہے, تو آیا تھا تو روتا تھا, تجھے سب دیکھ ہنستے تھے, تو ایسا جا تو ہنستا ہو, تجھے سب دیکھ روتے ہوں. کہہ رہا ہے ڈوبتا سورج تجھے اے زندگی, ایک نہ ایک دن تو بھی ایسے ہی فنا ہو جائے گی. صبح نکلا ہوا سورج, آج غروب ہوا, اور غروب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پیغام دے گیا कह रहा है, डूबता सूरज तुझे ए जिंदगी, एक न एक दिन तू भी ऐसे ही फना हो जाएगी। तो जिंदगी की हकीकत जिस पर खुल जाए वो जिंदगी के शब और रोज की कदर मंजिलत पहचानता है, जो हकूक अल्लाह पाक ने दिए वो उसको निभाना सीखता है और निभाना जान लेता है, उन हकूक को निभाकर अल्लाह ताला की मर्जियात को हासिल करता है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको हमेशा अदब और एहतराम नसीब फरमाए, बड़ों का तकद्दस नसीब फरमाए, रिश्ते नातों को निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाईन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिन्नस सलाम, तबारकत या ذل الجلال والإكرام। अल्लाहुम्मा आइन्ना अला ذكرك व شكرك व حسن عبادتك। अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ضा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्रु ला نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.